دائم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین منکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بالقلوب يا محمد وعلى محمد اذن محترم سورہ صف کی دوسری آیت میں اللہ رب تعالیٰ ماضی کے ایک واقعے کو نبی اور اس کی امت کے درمیان ایک سوشل بیہیویئر کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ واقعات کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، مجھے کیوں ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک کلیہ ہمیں دیا، ایک قانون ہمیں دیا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ ایک ماضی میں ایک قوم ایک نبی کے ساتھ ایک سوشل بیہیویئر اختیار کرتی ہے، اس کا اجتماعی رویہ اپنے نبی کے ساتھ خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو ستا رہی ہے، اذیت کر رہی ہے، اور یہ اذیت کرنا جسمانی لحاظ سے بھی ممکن ہے اور روحانی لحاظ سے بھی ممکن ہے۔ ممکن ہے کہ جسم کو، بدن کو اذیت و آزار پہنچایا جائے، شکنجہ کیا جائے، مختلف قسم کے بلایا میں اور ابتلاعات میں ان کو گرفتار کیا جائے، یہ جسمانی اذیت ہے، اس کے پھر نقصانات اور اس کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ ایک اور اذیت ہے کہ جو اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ اذیت ہے روحانی اذیت، قلبی اذیت یوں کہوں، اور وہ یہ ہے کہ نہیں، ممکن ہے کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، ماننے والے ہوں، واہ واہ کرنے والے اور زندہ باد کرنے والے تو ہوں، لیکن وہ رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو۔ لہذا دونوں مراد، لما تؤذوننی، مجھے اذیت کیوں کرتے ہو، اب وہ ظاہری اذیت بھی مراد لے سکتے ہیں اور باطنی اذیت بھی مراد لے سکتے ہیں، روحانی اذیت، اور وہ کیا ہے کہ یا شکنجے میں مبتلا کر رہے ہیں، یا جسم کو اذیت دے رہے ہیں، آزار پہنچا رہے ہیں، یا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روحانی اذیت کے ان کی بات کو در حقیقت اپنے لیے مشعل راہ قرار نہیں دے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسمانی اذیت سے زیادہ دردناک پہلو ہوتا ہے ایک نبی کے لیے، ایک ہادی کے لیے، ایک یوں کہوں کہ گائیڈ کرنے والے کے لیے، کہ اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے اطاعت کرنے والے اس کی اطاعت نہ کریں۔ بلکہ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ اب یہاں پر ایک ماضی کا ایک واقعہ تھا، خدا نے کہا کہ دیکھو ہم نے یہ بتایا ہے تاکہ تم تربیت پاؤ۔ اب یہاں پہ خدا نے ایک فارمولا دیا، اور یہ فارمولا صرف اس زمانے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ فارمولا جاری و ساری ہے، جیسے کہ حضرت یونس کے واقعے میں وَإِذْ ذَهَبَ ذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، کہ وہ تیش اور غصے کی حالت میں آئے اور انہوں نے خیال کیا کہ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے تاریکیوں میں، شکم کی تاریکی تھی، مچھلی کے ماہی کے شکم کی تاریکی تھی، رات کی تاریکی تھی، سمندر کی تاریکی تھی، تاریکی میں اللہ کو پکارا، اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، خدا مجھے معاف کر دے۔ اب یہ واقعہ تھا ماضی کا، خدا نے کہا دیکھو ان سے ایک چھوٹی سی ان سے ترک اولا ہوا، انہوں نے سوری کی، اقرار کیا، انی کنت من الظالمین، میں نے جو ہے حق ادا نہیں کی تیری بندگی کا، لہذا اب خدا نے کہا یہ ماضی کا واقعہ ہے، یہاں تک تم سے صرف سننے کے لیے مربوط تھا کہ تم اسے اپنے لیے باعث تربیت قرار دو، لیکن وہ چیز جو اس واقعے میں پوشیدہ ہے اور تمہاری نجات کا سبب ہے وہ کیا، وہ یہ فارمولا ہے۔ معمولاً قرآن کریم ماضی کے قصے بیان کرنے کے بعد ایک اصول، ایک کلیہ، ایک قاعدہ ہمیں دیتا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی کا واقعہ تربیت کے لیے تھا، سننے کے لیے تھا، پڑھنے کے لیے تھا اور اس کو سمجھنے کے لیے تھا، لیکن اب ایک قانون، ایک قاعدہ ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ فَسَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ، ہم نے اس کی گفتگو سنی، اس کی فریاد سنی، فریاد کو پہنچے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ، اس پریشانی سے انہیں نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے اہل ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ وہ اصول ہے، یہ حضرت یونس اور ان کے قوم اور ان کے زمانے سے مربوط نہیں ہے، یہ تمام اقوام کے لیے اقتا پیغمبر. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی اہل ایمان، کوئی قوم کسی مصیبت مبتلا ہو جائے، اجتماعی گناہ کیا ہے، اجتماعی سوری کرے، اپنی روش تبدیل کرے اور پھر اصلاح کرے، اور اصلاح کرنے کے بعد خدا پہ توکل کرے، استجابت ہوگی. کذالک ننجی المؤمنین، ہم تمام قوموں کو، ایمان والوں کو اسی طریقے سے نجات عطا کرتے ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد والا. حضرت موسیٰ کے قصے میں خدا نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بھائی مجھے اذیت کیوں کر رہے ہو، مجھے کیوں ستا رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اب خدا نے کہا کہ یہ واقعہ ماضی کا تھا، اب تمہارے لیے ایک اصول ہے، تم جو قرآن پڑھ رہے ہو، تا قیامت آنے والے ہو، منتظر ہو، عزادار ہو، محب ہو، تمہارے لیے ایک اصول، وہ کیا ہے؟ فلم مزاحو ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے اپنے آپ کو ٹیڑھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. زاہو در حقیقت کیا ہے؟ منحرف ہونے کو کہا جاتا ہے، ڈسٹریک ہونے کو کہا جاتا ہے، یعنی راہ حق سے، راہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے انحراف کو کہا جاتا ہے. یہ جو انحراف ہوتا ہے عزیزان کرام، یاد رکھیے گا، شروع میں اس کا اینگل جو ہے، اس کا زاویہ جو ہے، بہت ہی معمولی سا ہوتا ہے، نامرئی ہوتا ہے، انکاؤنٹیبل ہوتا ہے، غیر قابل شمارش ہوتا ہے. دو ایک خط متوازی، جب اس سے کوئی اور خط جدا ہونے لگے گا تو پہلے پہل ابتدائی چند مراحل میں اس کا زاویہ اتنا نامحسوس ہوگا کہ اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جتنا جتنا وہ خط جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، وہ زاویہ محسوس ہوتا چلا جائے گا، مبین ہوتا چلا جائے گا، آشکار ہوتا چلا جائے گا، اور زاویے کی جو ڈگری ہے ادھر حقیقت یہ بتاتی رہے گی کہ یہ ایک دوسرا خط جو خط اصلی کے مقابلے میں ہے، اصل لائن اور لکیر کے مقابلے میں ہے، یہ جتنا جتنا زاویہ اس کا بڑھتا رہے گا، یہ اتنا ہی ڈسٹریکٹ اور اپنے راہ حق سے منحرف ہوتا رہے گا. لہذا فلم مزاغو، جب یہ لوگ ٹیڑھے ہوئے، جب یہ دین سے منحرف ہوئے تو کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے، بہت ہی مائنر، بہت ہی غیر محسوس، انکاؤنٹیبل ایک ایسا زاویہ ایجاد ہوا جو دیکھنے میں نہیں آتا تھا. آپ مثلا اس کو اگر بخوبی دیکھنا چاہیں تو معمولاً ریل کی پٹڑیوں میں اس کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے. جب ریل کی پٹڑی جو ہے وہ جدا ہوتی ہے اور دوسرا ٹریک بناتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ اتنا، اس کا جو سرا ہوتا ہے اتنا باریک ہوتا ہے، اتنا باریک ہوتا ہے، اصل ریل کی جو لائن ہوتی ہے، پٹری جو ہوتی ہے، اس سے اتنا ملا ہوا ہوتا ہے کہ ریل کا پہیہ آسانی سے اس پہ چڑھ سکے. لیکن اگر شروع میں ہی وہ اتنا موٹا ہو، یا اس کی جو حیات و شکل ہے وہ اتنی بڑی ہو کہ ریل کا پہیہ نہ چڑھ سکے، تو ٹریک تبدیل نہیں ہوگا. لہذا ٹریک کو تبدیل کرنے کے لیے، ریل کی پٹری کو دوسرا ٹریک بنانے کے لیے، اس کا ابتدائی سرا اتنا باریک ہوتا ہے کہ ریل کے پہیے بہت آسانی کے ساتھ اس پر چڑھ جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے یہ دوسرا ٹریک اپنا راستہ بناتا رہتا ہے، وہ اصل ٹریک سے، اصل پٹری سے زاویہ اختیار کرتے ہوئے بہت دور چلا جاتا ہے. یہ بہت ہی ملموس اور آبزرویشنل ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. یہ دلوں کا ٹیڑھا کرنا، یہ کیا مراد ہے؟ فلم مزاغو، وہ منحرف ہوئے، تو خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب ٹھیک ہے، ہم نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. فلم مزاغو ازاغ اللہ قلوبہم، خدا نے کہا تم ٹیڑھے نہیں ہو رہے ہو، تمہارے دلوں کو میں ٹیڑھا کر دوں گا، یعنی ان میں کجی آ جائے گی، ان میں در حقیقت انحراف آ جائے گا، ان میں ہدایت سے دوری آ جائے گی. یہاں پر زاغو سے مراد کیا ہے؟ زاغو زیغ سے ہے. زیغ در حقیقت اس انحراف کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی مائنر طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے انخلاء کی صورت میں، بہت بڑے فاصلے کی صورت میں سامنے آتا ہے. تاریخ اسلام میں آپ کو ایسے انحرافات، ایسے منحرف افراد، شخصیات، عزم، نظریات اور آئیڈیالوجیز بہت ملیں گی جو شروع میں اسلام کے ساتھ تھیں، آہستہ آہستہ ڈسٹریکٹ ہوتے چلے گئے، اپنا راستہ بناتے چلے گئے اور پھر وہ خود ایک مستقل حیثیت اختیار مثلا اپنے لیے تصور کرنے لگے، تھے نہیں ہے بلکہ تصور کرنے لگے. امام سجاد علیہ السلام مل کے درود بھیجو، دعا ہے 44 دعا، اس کا ایک فقرہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ انحرافات قوموں میں اور انسانوں میں کیسے جنم لیتے ہیں، کیسے انسان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، منحرف ہوتا ہے، راہ راست سے منحرف، انسان اور معاشرہ. توجہ، معاشرہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، معاشرہ انسانوں پر مشتمل اس یوں کہوں کہ مجموعے کا نام ہے جہاں مختلف انسان، مختلف ثقافت، زبان، نسل، تہذیب اور سوچ، فکر، اقدامات، فیصلوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. مثلا ہم یہاں موجود ہیں، ہر شخص کی حسب نسب جدا ہے، نام جدا ہے، شکل جدا ہے، گھر کا پتہ جدا ہے، ممکن ہے زبانیں بھی الگ الگ ہوں، تہذیبیں بھی مختلف نوعیت کی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز جو ہمارے لیے ہے وہ ہماری سوچیں ہیں، ہمارے اقدامات ہیں، ہمارے فیصلے ہیں. توجہ رکھیے گا، ایک طرف معاشرہ جسموں سے بنتا ہے، میرا جسم، آپ کا جسم، 10 افراد کا جسم، اس محلے میں بسنے والوں کا جسم، اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں اس ٹاؤن کا، پھر اس ضلعے کا، اور ڈسٹرکٹ کا، پھر شہر کا، پھر صوبے کا. خوب، بدن ہے نا، انسان بدن کے ساتھ ہے، تو سب سے پہلی چیز بدن کا مجموعہ ہے. یہ بدن کا مجموعہ میں نے کہا کہ مختلف ثقافتیں رکھتا ہے، تہذیبیں رکھتا ہے، ان کے اپنے اقدامات ہیں. لہذا معاشرہ جو ہے انسانوں سے، در حقیقت انسانوں کے فیصلوں سے، انسانوں کے اقدامات سے، انسانوں کے ڈیسیجن سے در حقیقت تشکیل پاتا ہے. صرف جہاں پر بدن رکھ دیے جائیں وہ معاشرہ ہی کہلائے گا. مثال کے طور پر میں 1,00,000 روبوٹ لا کر ایک معاشرہ بنا دیتا ہوں، اس کو معاشرہ نہیں کہیں گے. معاشرہ زندہ حقیقت کا نام ہے، اس کو جامعہ کہا جاتا ہے. جامعہ یعنی جو جمع کرنے والا ہے مختلف انسانوں کو، مختلف تہذیبوں کو، ثقافتوں کو، زبانوں کو، یوں کہوں کہ کلچرز کو، اور اقدامات کو، فیصلوں کو، سوچوں کو، نیتوں کو، ایکشنز کو جمع کرنے والا ہے. 1,00,000 روبوٹ لا کے بٹھا دیے جائیں، ان کو معاشرہ نہیں کہا جائے گا، وہ روبوٹ کا مجموعہ ہو سکتا ہے. توجہ رکھیے گا، ایک گروپ ہو سکتا ہے، ایک سٹی آف روبوٹس ہو سکتا ہے، لیکن درحقیقت وہ معاشرہ نہیں. معاشرہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس میں انسان فیصلہ کرتا ہے، جس میں انسان سوچتا ہے، جس میں اپنے آپ کو درک کرتا ہے، اس درک کرنے کے نتیجے میں وہ صحیح یا غلط فیصلے کرتا ہے، پھر اقدامات کرتا ہے، پھر ان اقدامات کے صحیح ہو یا غلط ان کا خمیازہ ادا کرتا ہے، یا اس کے لیے کلائپنگ کی جاتی ہے، یا اس کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں، یا اس کے لیے افسوس کیا جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے ایک کلاس میں 50 طالب علم ہیں، سب کے سب پاس نہیں ہوتے ہیں. کلائپنگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ گریڈ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ واہ واہ شاباش کس کے لیے ہوتی ہے؟ آفرین کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ جو پڑھتا ہے، وہ جو صحیح اسکلز کو بروئے کار لاتا ہے، اپنے وقت سے استفادہ کرتا ہے، اس کے لیے کلائپنگ ہے، اس کے لیے تالیاں ہیں، اس کے لیے شاباش ہے. لیکن وہ لڑکے، وہ طالب علم کہ جو جی چرانے والے ہیں، پڑھنے والے نہیں ہیں، وقت ضائع کرنے والے، ان کے لیے افسوس ہے. معاشرہ بھی بالکل ایک کلاس روم کی مانند ہے کہ جس میں مختلف لوگ آباد ہیں. اب ہر معاشرے کے لیے کلائپنگ نہیں ہے، ہر انسان کے لیے کلائپنگ نہیں ہے، بلکہ ان افراد کے لیے کلائپنگ ہے، ان افراد کے تالیاں شاباش و آفرین ہے کہ جو اپنے پاس خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح طور پہ بروئے کار لاتے ہیں. توجہ رکھیے گا، صحیح جہت میں استعمال کرتے ہیں، صحیح وقت میں استعمال کرتے ہیں. ایک وقت ہے کہ آپ ایک چیز کو اس کے وقت کے علاوہ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کما ہو گئے، صحیح موقع پر صحیح جہت میں استعمال کرنا ہے. توجہ رکھیے گا، تو یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو دوسرے مجموعوں سے ممتاز کرتی ہے کہ انسانی معاشرہ حقیقت پہ مبنی ہے، سوچوں پہ مبنی ہے، نیتوں میں مبنی ہے، اقدامات اور فیصلوں پہ مبنی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. زحمت کریں اور تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، ماشاء اللہ. میں ہمیشہ اس موقع پہ ایک مثال دیتا ہوں، جب آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں और थोड़ी सी जगह मिलती है तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं या आगे देखते हैं? देखते भी नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि मोटरसाइकिल के पहिए फंसा दूं ताकि मैं निकल जाऊं। तो जब मैं कहता हूँ मजलिस में आगे आ जाइए, तो पीछे मुड़ के मुझे देखा करें, आगे देखा करें। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बाबा जी बुलंद नारे सलवार।
अब इंसानी माशरे अगर सही मौके पर सही फैसला करेंगे कामयाब रहेंगे, सही फैसला करें लेकिन वक्त पर ना करें तवज्जो रखिएगा, कामयाब नहीं होंगे। तवाबीन कयाम किया है, इमाम हुसैन के बाद कयाम किया है, लेकिन अगर ये वक्त पर कयाम होता तो करबला की हालत कुछ और होती। अहले कूफा अगर हजरत मुस्लिम का साथ वक्त पे देते तो कुछ और सूरत हाल होती। तवज्जो रखिएगा, तो माशरे इकदाम करते हैं, सोचते हैं, और माशरा ऐसा नहीं है कि 10-20 अफराद। हजरत दाऊद तो खुदा ने वही नादिल की, ए दाऊद अपनी कौम के 60,000 अफराद जो बद हैं, बदकार हैं, गुनाहगार हैं, उनको शाबाश दो। शाबाश से मुराद यानी उनको मुजदा सुनाओ मेरी रहमत का, मेरी मगफरत का, और जो नेक हैं उन्हें डराओ। हजरत दाऊद ने इसकी खुदावंद, ये तो कानून उल्टा हो गया, बदकारों को गुनाहगारों को डराया जाए और जो नेक हैं उनको मुजदा और खुशखबरी सुनाई जाए। कहा कि बदकारों को इसलिए दे रहा हूँ कि वो मेरी रहमत से मायूस न हो, और नेक अफराद को इसलिए डरा रहा हूँ कि वो अपनी नेमतों पर इतराने ना लगे, तकब्बुर ना करने लगे। लिहाजा माशरा दोनों से मिलकर था, अच्छे भी थे बुरे भी थे, लेकिन खुदा ने कहा कि दोनों को बैलेंस करके रखना है। तो मिन हैसुल कौम हमें देखना होता है, माशरों को देखना होता है। हम यूरोप के माशरों को देखते हैं, मशरकी माशरों को देखते हैं, मगरबी माशरों को देखते हैं। हम जब बहसीत माशरा उसे देखते हैं, मिन हैसुल कौम उसे देखते हैं, तो उनके इज्तिमाई रवैये को देखते हैं, उनके इज्तिमाई बिहेवियर को, सोशल बिहेवियर को देखा जाता है। उनके मामलात क्या हैं, उनकी डीलिंग क्या हैं, उनके ताल्लुकात कैसे हैं, वो कानून का एहतराम करते नहीं करते, झूठ किस हद तक है, सच्चाई किस हद तक है, वगैरह वगैरह। हम अपने माशरे का जब एनालाइज करते हैं तो फिर हम उसी हिसाब से देखते हैं कि हमारा इज्तिमाई रवैया क्या है। तो कौमें जो बनती हैं, माशरे जो बनते हैं, वो अपने इकदाम से बनते हैं, अपने फैसलों से बनते हैं। याद रखिएगा, मैं जो कुछ हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप जो कुछ हैं, जो कुछ आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ आपकी फ़ालियत है, उसके पीछे आपकी एक सोच कार फरमा है, और ये सोच और ये थिंकिंग आपकी आइडियोलॉजी बनाती है। वो आइडियोलॉजी, वो नज़रिया कि जो आपसे अमल कराता है, तब जो रखिएगा। एक इंसान कब अमल करता है? जब उसकी सोच उसकी आइडियोलॉजी बनाती है। आइडियोलॉजी उससे सही या बुरा अमल कराती है, सही इकदाम या सही फैसले, और सही या गलत जो है वो एक्शन लेता है। माशरों को जब देखा जाता तो मिस्टर एक्स वाई जेड जैद बकर अमर को नहीं देखा जाता, माशरों को मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल माशरा देखा जाता है। इस माशरे का इज्तिमाई रवैया क्या है, ये लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, इनका बिहेवियर क्या है, इनके आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, तो उस वक्त फैसला किया जाता है। ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं कि हम एक ऐसे दौराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि कब चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। यानी यूरोप ने अपनी सकाफत को इतना हम पे थोपा, इस बदहैबत तरीके से थोपा कि हमें ये यकीन होने लगा कि इनकी दी हुई सकाफत जो हमारे लिए निजात दहिंदा है, इनका दिया हुआ स्कूलिंग सिस्टम, इनका दिया हुआ तालीमी निज़ाम, इनका दिया हुआ अखलाकी निज़ाम, वो हमारे लिए निजात दहिंदा है। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हम जो है अपने माशरे में जो बदउनवानी देख रहे हैं, गलत मज़ाहिर देख रहे हैं, गुनाह देख रहे हैं, उनमें से एक इलाल असबाब ये सकाफती यलगार है कि जिसके तहत हमने तस्लीम कर लिया है। हाँ, दूसरे अनासर और फैक्टर्स भी हैं कि हम क्यों मिन हैसुल कौम इस्लामी माशरा नहीं बन सके, वहाँ पर इंशाल्लाह अर्ज करूँगा कि वो फैक्टर्स क्या हैं। तवज्जो रखिएगा, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक दुआ है, 44वीं दुआ इमाम सज्जाद की, उसमें आप फरमाते हैं, मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही, ए खुदा मोहम्मद और उनके आल पर दुरूद भेज। व जन्निबना शक्का फी दीनिका, हमें दीन में शक से बचा, توجہ رکھیے گا، اب کون چوہتا امام کہہ رہا ہے؟ اچھا، یہاں پر میں دعا کے مزید فقرے نقل کرنے سے پہلے یہ کہوں گا، دعا پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے، خواندن سے نہیں ہے، دعا خواستن سے ہوتی ہے۔ پڑھنے سے کوئی دعا دعا نہیں ہوگی جب تک کہ اسے چاہا نہ جائے، جب تک کہ اسے دل کا درد اور دل کے زخموں کا مرہم و مداوع قرار نہ دیا جائے، اس وقت تک وہ دعا ریٹن میں ہے، مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے، بس بہت اچھی دعا ہے۔ لیکن اگر جو ہے اسے چاہا نہ جائے، اس کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے، بقول معروف وہ لائف اسٹائل اختیار نہ کیا جائے، وہ دعا دعائی ہے، وہ میرے عمل میں نہیں آئی ہے، میرے فہم میں نہیں ہے، میرے شعور میں نہیں ہے۔ مثلا یہ زیارت عاشورہ لکھی ہوئی ہے، اب اس میں بہترین دعائیں موجود ہیں کہ خدا مجھے ثبات قدم عطا فرما، سچائی کے قدم عطا فرما، تاکہ میں امام زمانہ کے ساتھ خون حسن کا انتقام لے سکوں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، اللهم ثبت قدم صدق عندك مع الحسين وصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليهم السلام، پڑھ لیا ہم نے، اللهم صل على، چلے جی ثواب مل گیا۔ آیا یہ زیارت عاشورہ اس لیے جی کہ اس کو پڑھوں؟ نہیں، خواندن بھی ہے اور خواستن بھی ہے، توجہ رکھیے گا، پڑھنا بھی ہے اور تڑپ بھی پیدا کرنی ہے، اسے اپنی آئیڈیالوجی بنانی ہے۔ تو دعائیں جو ہیں، اہل بیت جو ہمیں دی ہیں، زیارتیں جو دی ہیں، اسے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنا مقدمہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی آئیڈیالوجی بناؤ، اس کو اپنے ذہن و قلب میں اتارو۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں، وہ جنت نے شک کا فی دینک، تیرے دین میں شک نہ کرے، خدا ہمیں بچا لے، ایک تو ولعم عن سبیلک، ہم تیرے راستے میں اندھے نہ ہو جائیں، دو تین ولاغفال لحرمتک، تیری حرمتوں سے غافل نہ ہو جائیں اور ان کو پامال کرنے لگے، ولانخداع عن عدوک، اور تیرے دشمن کی چالوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب یہ چار چیزیں امام نے بتائی ہیں، جو چیز میرے مد نظر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ولعمى عن سبيلك، انسان اندھا ہو جاتا ہے بعض اوقات، اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اسے اسے دن کے اجالے میں بھی حقائق نظر نہیں آتے۔ کربلا والوں کو رات کی تاریکی میں حسین ابن علی کا نور اور ہدایت کا چراغ نظر آ جاتا ہے، لیکن دن کی روشنی میں یزید اور یزیدیوں کو حسین ابن علی کا نور اور ہدایت نظر نہیں آتی۔ تو جو اندھا ہوتا ہے دل کا، اسے دن کے اجالے میں بھی نہ خدا نظر آتا ہے، نہ رسول نظر آتا ہے، نہ اہل بیت نظر آتے ہیں۔ یہ جو بدعنوانی اور کرپشن اور لوٹ مار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوف خدا کے دل کے نکل جانے کا نتیجہ ہے کہ دن میں بھی ان واپڈا والوں کو، ان پانی والوں کو، اور نہ جانے کن کن کو جو ہے وہ سسکتی بلکتی مظلوم، مہنگائی کی، یوں کہوں کہ مہنگائی زدہ عوام کی چیخیں نے سنائی نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ اندھے ہو گئے نا، جب مال حرام کھائے دل اندھا ہو گیا تو پھر کان بھی بہرے ہو جاتے ہیں، پھر انسان کچھ نہیں سن رہا ہوتا۔ یہ جو کچھ بھی ہم اپنے مظاہر دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، من حیث القوم، وجہ کیا ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو دبا رہا ہے، لوٹ رہا ہے۔ یعنی وہ جو جائز پیسہ دے کے میں ایک چیز لے سکتا ہوں، میں اس میں بھی کہتا ہوں بھائی اس میں بھی جو ہے مزید کنسیشن کرو، تخفیف دو، میں اس سے بھی نہیں۔ کوشش کریں ہم کہ کوئی بھی چیز جس کا جائز قیمت ہے وہ دیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کنسیشن نے، اس تخفیف کے مظہر نے ہمیں اس نہج میں پہنچا دیا ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی مزدور بھی لاتا ہوں تو جو اس کی جائز تنخواہ ہوتی ہے میں وہ دینے پر تیار نہیں ہوتا، چاہتا ہوں یہ 10 روپے لے رہے تو 8 روپے اور 6 روپے میں اس کو تیار کروں، اور 6 روپے میں جب تیار ہو جائے گا وہ بھوک کا مارا، بھوک زدہ، افلاس زدہ، تو 7 روپے دوں گا تو سلام کرتا ہوا، صاحب آپ نے بڑی جو ہے وہ رحم و کرم کیا ہے مجھ پر، چلا جائے گا، توجہ رکھیے گا۔ تو معاشرے جو ہے وہ اپنے ایکشن سے بنتے ہیں۔ انسان کیوں اندھا ہو جاتا ہے؟ معاشرے کیوں اندھے ہو جاتے ہیں؟ کیسے اندھے ہو جاتے ہیں؟ یہ نبی کا معاشرہ 50 سالوں میں کیوں اندھا ہو گیا؟ کیسے اندھا ہو گیا؟ ایسے اندھا ہوا کہ وہ مدینہ جو مدینہ النبی کے نام سے معروف تھا، وہ معروف ترین گویوں، رقاصاؤں کو اور ناچنے والیوں کو لایا جاتا تھا بنو امیہ کے دور میں، توجہ رکھے گا، بدترین رقاصاؤں کو، شراب کی محفلیں سجائی جاتی تھیں، رقص و سرور ہوتا تھا، کرپشن، بدعنوانی، عقرب پروری، یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں بیت المال کو جو حال کیا جاتا ہے، ایک گھڑی کا لے کر اتنا شور کیا جاتا ہے کہ توشہ خانے کی ایک گھڑی ایک گھڑی، یہ بنو امیہ کے وہی نقار خانے ہیں کہ در حق علی اخلاق اتنا پروپیگنڈا کرو کہ علی اور مسجد، علی کے مسجد میں کیا کام، تو در حقیقت وہی بنو امیہ کے اولاد آج بھی موجود ہیں جو در حقیقت ایک توشہ خانے کی گھڑی لے کے اتنا پروپیگنڈا کریں گی کہ وہ 419 جو پہلے والوں نے چوری کی ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی چیزیں ہزاروں اور لاکھوں میں خریدی ہیں، ان کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو۔ تو یہ مجموعی رویے جو ہیں در حقیقت کیسے آ جاتے ہیں؟ من حیث القوم ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آئمہ کی تعلیمات میں یہ انخدا عن عدوک کہ دشمن کی چالوں کا شکار نہ ہو جاؤں، والعمى عن سبیلک اے خدا میں تیرے راستے میں اندھا نہ ہو جاؤں، مجھے دین نظر نہ آئے، مجھے انسانیت نظر نہ آئے، مجھے در حق دین کے مظاہر اور علامت نظر نہ آئے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ چند وہ علل اسباب کہ جو معاشروں کو اندھا کر دیتے ہیں، دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، خدا دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا، یہ ہم اور آپ ہیں، ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ جو دل ہمارے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ ایک طالب علم کو فرض کیجئے، دو طالب علم، ایک کامیاب ایک فیل۔ اب جو فیل ہوا ہے، ناکام ہوا ہے، پاس مارکس نہیں لا سکا، وہ کہے کہ سر آپ کے پاس تو نمبرز ہیں نا، آپ دے دیں۔ کہے کہ بھائی کچھ تو لے کر آؤ نا، کوئی تو سوال کرو نا، کوئی تو جواب دو نا، کوئی تو ایکویشن سالو کرو نا، تو میں تمہیں مارکس دوں۔ اس نے جو اس کے پاس اسکل تھی اس کو استعمال کیا، جتنا وقت تمہیں ملا اس کو ملا، جتنے گھنٹے تمہیں امتحان میں دی اس کو دیے، جتنا آسمان اس کے لیے وسیع تھا اتنا ہی آسمان تمہارے لیے بھی وسیع تھا، دن میں 24 گھنٹے اس کے لیے بھی تھے تمہارے لیے بھی تھے، اس نے پڑھا تم نے نہیں پڑھا، اس نے توجہ کی سنجیدگی اختیار کی، یہ تم کھیل کود میں مصروف رہے، بے فیل تو ہونا ہی تھا نا۔ تو اب معاشرہ جو ہے در حقیقت کس طریقے سے فیل ہو جاتا ہے؟ ہم نے اپنے پاس جو موجود ہمیں خدا کی ودیت کردہ ہوا ودیت کردہ صلاحیتیں تھیں، اسکلس تھیں، صفات تھیں، ہماری ممتاز خصوصیات تھیں جو بحثیت انسان، بحثیت شیعہ، بحثیت مسلمانہ میں دی گئی تھیں، ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا، جب نہیں کیا تو دل ٹیڑھا ہو گیا۔ خدا ٹیڑھا نہیں کرتا ہے۔ یہ طالب علم جو فیل ہوا ہے، اس کو استاد نے فیل نہیں کیا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ استاد نے فیل کیا؟ نہیں، تم نے اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو فیل کیا۔ خدا دل ٹیڑھے نہیں کرتا، ٹھیک ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے خدا کے اذن و اجازت سے ہوتا ہے، لیکن خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایگزامنیشن کا ایک سسٹم، تم پڑھو گے پاس کرو گے، کچھ نہ کچھ کرو گے تو کچھ نمبر دے کے چلو پاس کر دے گا، لیکن جب کچھ ہی نہیں کیا تم نے اور تم جو ہے وہ بقول معروف 0/0 رہے، تو پھر تو خدا بھی جو ہے وہ دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا جب تک کہ ہم خود ٹیڑھے نہ، جب ہم خود اپنی راہ اختیار کر لیتے ہیں، خدا کہتا ہے میں نے تمہیں آزاد چھوڑا ہے، تم یہ راہ اختیار کرنا چاہتے ہو اختیار کرو۔ فالحما فجورہ وتقواہا ان ھدینا السبیل اما شاکر و اما، یہ راہ لو یا وہ راہ لو، یہ تمہاری اپنی مرضی۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت تیزی سے کے ساتھ کہ معاشرے کیسے اندھے ہو جاتے ہیں، معاشرے سے مراد کیا ہے؟ انسان۔ دیکھیے میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معاشرے میں، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، اس معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں ایک حوالے سے ذمہ دار ہوں۔ کیوں ذمہ دار ہوں بھائی؟ وہ جو سامنے والا ہے وہ میری مرضی کے مطابق عمل نہیں کر رہا، میرے عقیدے پہ نہیں ہے، مثال کے طور پر مجھ سے پوچھ کے نہیں کر رہا، میں اسے روکوں بھی تو رکے گا نہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے عقیدے پہ نہیں ہے، آپ کا مخالف ہے، آپ سے اس کا رابطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ہی گیدرنگ میں ہیں آپ، یہ گیدرنگ جو ہے اس کے ناطے آپ ذمہ دار قرار پائیں گے، یاد رکھیے گا، ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص کو فرض کیجئے جو کشتی میں بیٹھا ہے، اور کشتی میں بیٹھنے کے بعد جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب وہ تو اس کا عمل ہے، ذاتی عمل ہے، مجھے اس سے کیا، مجھے کیا لے، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے اور مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ تصور کہ آپ کشتی میں بیٹھے ہیں اور آپ کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے کشتی کے جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس کے نیچے سوراخ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو، ماشاءاللہ جیتے رہو بیٹا، اور بڑا سوراخ کرو، جلدی سوراخ کرو، کیا روکیں گے، چلائیں گے، لوگوں بولیں گے ارے بھائی یہ دیوانہ ہے، خود بھی ڈوبے گا ہم کو بھی ڈوبے گا، وہاں کیوں نہیں کہتے؟ توجہ رکھیے گا، یہ ایک معاشرے کی صورتحال ہے. اب میں بہت تیزی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم معاشرے سے الگ نہیں ہیں. یاد رکھیے گا میری سوچ، میری نیت، میری فکر، میری آئیڈیالوجی سب، میں ٹھیک ہے میں اکائی ہوں، یونٹ ہوں، لیکن میں معاشرے سے الگ نہیں ہوں. مجھے جواب دینا پڑے گا اس معاشرے کے لیے، یاد رکھیے گا. اب میں چند فیکٹرز بہت تیزی کے ساتھ جو انفرادی طور پر انسانوں کو خدا کے دین سے گمراہ کر دیتے ہیں اور انسان خدا کے دین کو، خدا کے پیغام کو بھول جاتا ہے، وہ کچھ فیکٹرز بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ میرا اصل جو موضوع ہے وہ ہے معاشروں کا اندھاپن، معاشرے کیسے اندھے ہو جاتے ہیں. یہ 50 سال میں یہ معاشرہ رسول کا بنا ہے وہ کیسے اندھا ہو گیا؟ وہ کون سی چیزیں تھیں کہ 61 ہجری میں رسول آنکھیں بند کرتے ہیں؟ 61 ہجری یعنی 50 سال، 5 دہائیوں میں ماشاءاللہ سے مسلمان کلمہ گو جوانان جنت کے سردار کو قتل کرنے کربلا آ جاتا. اب تھوڑا سا تصور کیجئے، یعنی 50-60 دہائیوں میں اگر کوئی قائد اعظم کے اولاد کو، پڑ پوتے کو، پوتے کو مارنے آ جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بھائی یہ قائد اعظم کا پوتا ہے، اس کے طرفدار اور حمایتی پیدا ہو جائیں گے. لیکن وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ کیا اسباب تھے؟ وہ اندھا بن کیسا اندھا بن تھا؟ بس اس پہ میری گفتگو محوریت رکھتی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. پہلی چیز جو ہے وہ ظلم ہے انفرادی طور، جو میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اپنے ہم نو انسانوں پہ کر رہا ہوں اور اپنے خدا پہ کر رہا ہوں. میں جو کچھ بھی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں نا، اپنے دین اور عقیدے پہ ظلم کر رہا ہوں، اپنی دنیا پر، خود بخود آٹومیٹکلی اپنی آخرت پہ ظلم کر رہا ہوں. میری آخرت میری دنیا سے جدا نہیں ہے. میں جتنا ظلم اپنی دنیا پہ کروں گا اس سے دگنا ظلم میں آخرت پہ، کیونکہ اٹیچ ہے. آخرت سایہ ہے، میرے ایکشن کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے جو دنیا میں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آخرت کچھ اور نہیں، میرے عمل کا رزلٹ ہے، میرے ایکشن کا سایہ ہے. توجہ رکھیے گا، ظلم. لہذا میں اپنے امام کے ساتھ کیسا ہوں، معاشرے کے ساتھ کیسا ہوں، اپنے ہم نو انسانوں کے ساتھ کیسا ہوں اور اپنے ساتھ کیسا ہوں. اب اس میں گنجائش میں اس سے زیادہ اس میں گفتگو گروگوں میں فسق، کھلم کھلا گناہ، علل اعلان. گناہ اتنا عادی ہو گیا ہے، ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ اس کی قباحت اور برائی مٹ گئی ہے. آج سے 30 سال پہلے، 25 سال پہلے لوگ شارٹ میں آتے ہوئے شرماتے تھے. اب شرعی طور پہ جائز ہے نہ جائز ہے، میں اس سے ابھی کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں. اب تو صورتحال اس سے بھی اوپر آ گئی ہے معذرت کے ساتھ. یعنی اس کو زیر جامہ کہوں تو شاید زیادہ بہتر ہو جو آج کل صورتحال ہے. قباحت مٹ گئی ہے. جب قباحت مٹ گئی ہے، برائی مٹ گئی ہے، تو پھر برائی کو دیکھنے میں، برائی کو سننے میں، برائی کو لائک کرنے میں، برائی کو فارورڈ کرنے میں، برائی پہ کمنٹ دینے میں، ایموجیز بنانے میں بھی کوئی قباحت ہی نہیں ہے. جب اصل چیز کی برائی مٹ گئی، آپ کو پرانک دکھا دکھا کر، آپ کو ویڈیو فنی کلپ دکھا دکھا کر، جب بے حیائی کی تبلیغ کی ہے، یہ پرانک میں کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی ایک طریقے سے. ممکن ہے اس میں کپڑے صحیح ہو، لیکن جو انسانوں کی توقیر و احانت ہو رہی ہے اس میں، وہ شرن درست نہیں ہے. فنی ویڈیوز میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فن کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر بےحودہ ترین الفاظ و واقعات کو فلما کر، در حقیقت جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مثلا سیلیبریٹری ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم مشہور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا جب یہ چیزیں یہ یوز ٹو ہو جائیں، عادی ہو جائیں، تو پھر ان کو شیئر کرنے میں، دیکھنے میں، فیملی کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. فسق جو ہے وہ انسان کو آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف، اندھے پن کی طرف لے جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. تیسری چیز جرم ہے. جرم کیا ہے؟ کہتے ہیں قطع شجرا، قطع ثمرا عن الشجرا، کسی پھل کو درخت سے توڑ لینے کو جرم کہا جاتا ہے. مجرم کون ہوتا ہے، جرم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنی اصل سے، بھائی اس کی درخت کی، درخت اصل ہے، اس کا نتیجہ ما حاصل کیا ہے، یہ ثمرا ہے، یہ فروٹ ہے، یہ میوہ ہے، اس کو آپ نے اس کی اصل سے جدا کر لیا، انسان جب گناہ کرتا ہے اسے مجرم کہا جاتا ہے، جرم کیا ہے اسے، جرم کیا ہے، یعنی اس نے اللہ کے قانون سے، اسلام سے، اہل بیت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو توڑ لیا، جدا کر لیا، لہذا اس کو مجرم کہا جاتا ہے. یہ جرم آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے. کانوں سے جرم ہو رہا ہے، آنکھوں سے جرم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، زبانوں سے جرم ہو رہا ہے، یعنی ہم دین اسلام کی تعلیمات سے الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ معصیت، عصیان، یعنی حق کی پیروی نہ کرنا، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، فہم و شعور رکھتے ہوئے فلاں چیز خراب ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، امام زمانہ راضی نہیں، بیوی راضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. متدین افراد، عزادار افراد، جن کے گھروں میں عزا خانے ہوتے ہیں، نو ربیع الاول کے بعد ان کی شادیوں کا حال دیکھ لیجیے گا، مس گیدرنگ، معذرت کے ساتھ سید زادوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، نجیب الطرفین کی شادیاں ہو رہی ہیں، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں حدیث کے ساتھ برکت کے لیے ہوگی، جناب رسول اللہ آ جائیے، جناب زہرا آ جائیے، مولا کائنات آ جائیے، امام حسن آ جائے برکت کے لیے. اور جب ڈانس پارٹی شروع ہوگی اب کہہ کے اب چلے جائیے، اب اٹھ جائیے، اب ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے، اب آپ کی برکت. یہ کیا ہے؟ یہ معصیت ہے. جان رہے ہیں، بوجھ رہے ہیں کہ اہل بیت ناراض ہیں. اچھے اچھے دیندار افراد، بچے اسکارف پہنتی ہیں شادی میں اتر جاتا ہے، بے حجاب ہو جاتی ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ اب یہاں سے کیا ہے، یہاں سے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو رہا ہے. اور آخری چیز عرض کروں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں آہستہ تھا. اب میں یہ کر رہا ہوں، اس معاشرے میں 10 افراد یہ کر آہستہ آہستہ ایک کیا ہے، ایک فضا بن رہی ہے. اب یہاں پہ ایک عمومی قانون تھا، وہ کہتا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، چیک اینڈ بیلنس. کہیں برائی ہو رہی ہے، پیار سے جا کے سمجھاؤ، روکو، تذکر دو، یاد دہانی کراؤ. وہ مٹ گیا، اس کو اپنی قبر میں جانا، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. اب کیا ہوا؟ جرأتیں بڑھنے لگیں، جسارتیں ہونے لگیں، اقدامات ہونے لگے. اب وہ برائیاں جو چھپ کر کمروں میں کی جا رہی تھیں، اب اعلی الاعلان روڈوں پر، سڑکوں پر، اور شوارے پر، اور شاہراہوں پر ہو رہی ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اس طرح معاشرے جو ہیں وہ انسانوں سے بن رہے، جب انسان سے بن رہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ گمراہ ہوتے جاتے ہیں. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. معاشروں پر، معاشرے کیسے اندھے ہو جاتے ہیں؟ ایک معاشرہ، اب معاشرے سے مراد یہ اندھا پن جو ہے یہ آنکھوں کا نہیں ہے، یاد رکھے گا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اس معاشرے میں سیاست دان بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے، مولوی حضرات بھی موجود ہیں، بزنس مین بھی موجود ہیں، اطبا بھی موجود ہیں، انجینئرز بھی موجود، سب موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، کلر کی تشخیص کرتے ہیں، کلر بلائنڈ کوئی بھی نہیں ہے، آنکھیں سب کی ہیں، سب پہچان رہے ہیں. یہ اندھاپن آنکھوں کا نہیں ہے، یہ اندھاپن دل کا اندھاپن ہے. توجہ رکھا، من کانا فی ہادہی اعما ہوا فی الاخرت اعما، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. توجہ رکھے گا، امام کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا مراد ہے، جو دنیا میں خدا کی نشانی کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہ کرے وہ اندھا تصور کیا جائے گا، وہ اندھا محشور ہوگا. امام رضا فرماتے ہیں جو دنیا کے حقائق سے منہ موڑ لے وہ دنیا میں اندھا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے مولا کائنات فرماتے ہیں اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی اگر نشانی کوئی ہے تو وہ میں علی ہوں، جو مجھ علی کو نہیں پہچانتا وہ دل کا سب سے بڑا اندھا کہلاتا ہے.
نعرے حیدری، بابا سے بلند نعرے
سلامات. معذرت کے ساتھ میں تخت باتیں کرنے کے آدمی ہوں، سادہ سا آدمی ہوں، جو سمجھ میں آتا ہے، جو علماء سے سن بھائی. اتنی مجلس پڑی میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو ہوگی، آپ نے کہیں نعرہ نہیں لگایا، لیکن جیسے میں نے مولا علی کا ذکر کیا، آیا صرف مولا علی کا ذکر ہی عبادت تھا؟ یہ جو میں ذکر کے عنوان سے، عبادت کے عنوان سے آپ مجلس میں سن رہے تھے، میں بول رہا تھا، کیا اس میں کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا کہ جس میں صلوات بھیجی جائے، کوئی نعرہ لگایا جائے؟ یہ ہم نے مزاج بنا لیا ہے، مولا علی کو صرف ان فضائل تک محدود کر دیا ہے کہ جو خداوند عالم نے ان کے لیے مقرر فرمائے گا. مولا علی سے بڑھ کر تو کوئی آیت نہیں ہے نا، مولا علی سے بڑھ کر تو خدا کی کوئی نشانی نہیں. جو اس نشانی کو نہ پہچانے وہ یقیناً اندھا ہے، لیکن اسی علی کی تعلیمات ہیں، انہی علی کے بیٹوں کی تعلیمات ہیں. یہ جو کچھ میں بیان کروں یہ تعلیمات آئمہ، یہ احادیث کا خلاصہ ہے. یہ چونکہ ہم نے مزاج ایسا بنایا ہوا ہے اپنی مجالس کا اور اپنے محافل کا کہ ہم نے جو نا وہ والے مسائل سننے اور وہ ہم نے نعرے لگانے ہیں. زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ حدیث سنتے ہیں، یعنی مجلسوں میں خوب نعرے لگواؤ. حالانکہ یہ معنی یہ نہیں ہے. مجلس سے مراد رسول اللہ کے زمانے میں مجلس اعضا نہیں ہوتی تھی کہ مجلس اعضا جیسے کہتے ہیں کہ مولا علی نے کتنے اعضا خانے بنوائے, کتنے امام مارکہ بنوائے. ابھی عقل کے اندھو اس زمانے میں امام مارکہ کہاں ہوتے تھے؟ امام مارکہ تو بعد میں جب شیعہ کثرت میں آئے تو انہوں نے امام مارکہ بنائے ہیں, خصوصاً وہاں پر کہ جہاں پر جو ہے وہ غیر مسلم آباد تھے, تاکہ مسلمان غیر مسلم بھی ہماری عبادت گاہوں میں آ سکیں. خواتین بھی ناپاکی کی حالت میں مثلاً آ سکتی ہیں, شرعی طور پر مسجد میں جانے میں اشکال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی آ سکتی ہیں. تو زین مجالس کو کا مطلب کیا, خوب نعرے لگاؤ علی علی کرواؤ, نہیں مراد یہ مجلس ادا نہیں تھی. مجلس سے مراد تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ, تمہاری نشست و برخاست, تمہارے شبرو, تمہاری فکر, تمہاری آئیڈیالوجی, کہ تمہاری فکروں میں علی ہو, تمہاری آئیڈیالوجی میں علی ہو, تمہاری نشست میں علی ہو, تمہاری برخاست میں علی ہو, تمہارے ساتھ علی ہو, دن ہو تو علی ہو, رات ہو تو علی ہو, عزم ہو تو علی ہو, بزم ہو تو علی ہو, سفر ہو تو علی ہو, حضر ہو تو علی ہو. یہ ہے
نعرہ حیدری,
یہ بھی ایک سوشل بیہیویئر ہے ہمارا مولا کائنات کے بارے کہ مولا علی کو صرف ان فضائل تک محدود کر دیا اور پھر مولا علی کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا. یہ بھی ایک ظلم ہے. اگر حضرت موسیٰ کہنے لما تودوننی, یعنی تم میرے کلمہ ہو کر مجھے پر حملہ آور ہو رہے ہو, معذرت کے ساتھ ہم علی کا نعرہ لگا کر علی کی بات نہ سن کر مولا علی پر ظلم کر رہے ہیں. ہم امام حسین کا ماتم کر کے بعض اوقات ہم میں سے کچھ افراد, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, وہ امام حسین کی بات تسلیم نہ کر کے امام حسین پر ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اب آئیے کہ وہ فیکٹرز, وہ عوامل, وہ اسباب جو معاشروں کو اندھا کر دیتے ہیں. فلم مزاح ازاغ اللہ قلوبهم, خدا کیوں دلوں کو اندھا کر دیتا ہے؟ وہ امام سے کہہ رہے ہیں کہ وَجَنِّبْنَا الْعَمَىٰ عَنْ سَبِيلِكَ, تیرے راستے سے گمراہ نہ ہو جائیں, تیرے راستے کو چھوڑ نہ دیں, ہمیں راستہ آخر وقت تک نظر آئے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. پہلی چیز کہ دین کی صحیح شناخت جب نہیں ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ من مانے نظریات جنم لینے لگیں. دین کی صحیح شناخت محمد آل محمد, قرآن اور محمد آل محمد سے. لہذا آپ دیکھیں جہاں پر بھی قرآن اور محمد آل محمد کی تعلیمات سے انحراف ہوا وہیں سے معاشرہ ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہوا. قلو مقال دوات کی محفل سے, غدیر خون سے, اس سے پہلے سے, اور آخر میں قلو مدوات کی اس محفل سے آہستہ آہستہ دو نظریے سامنے, حزبنا کتاب اللہ کا نظریہ سامنے آیا. توجہ رکھیں, یعنی نص سے قرآن موجود ہے کہ ماں آتا کم رسول فخو, جو رسول دے لے لو, جس چیز سے روکے روک جاؤ, جب کہہ رہا لے کے آؤ تو لے کے آؤ, ختم. تو یہ قرآن اور رسول کی سیرت کے مقابلے میں اجتہاد تھا, نص کے مقابلے میں در حقیقت اگر آپ کہتے ہیں کہ مثلا صحابہ کا درد دل تھا اور صحابہ نے مثلا اس طرح کہا تھا تو یہ نص کے مقابلے, نص کے مقابلے میں تو کوئی اجتہاد نہیں ہوتا نا. قرآن کی آیت کہ نماز پڑھو, میں کہوں جن نماز نہیں ہونی چاہیے مثلا, اور یہ نص موجود ہے یعنی دلیل, سالڈ دلیل موجود ہے, میں اس کے مقابلے میں اپنی بات دیکھو تو میری بات کو کوئی حیثیت نہیں ہوگی. دوسری چیز کیا, غلط مفہوم کو اخذ کرنا. ایک لفظ ہوتا ہے, ایک مفہوم ہوتا ہے. جو لفظ ہوتا ہے اسے ملفوظ کہا جاتا ہے, جو میں بول رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ملفوظات. لفظوں کا جامہ پہنا کر میرا معاف ضمیر آپ کی سماعت میں منتقل ہو رہا ہے. مفہوم کیا ہے, میں جو بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, جو آپ مفہوم اخذ کر رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں. ممکن ہے اپنے حساب سے ہر شخص مفہوم اخذ کر رہا ہے. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا ہوا آدلین مولا, ملفوظ موجود ہے, لفظ موجود ہے, جامہ موجود ہے, اس کا لباس موجود ہے, حروف تہجد سے ترتیب پانے والا میم واو لام الف مولا موجود ہے, الفاظ کا جامہ موجود ہے, حروف تہجی نے الفاظ کا جامع پہنا ہے, ملفوظ ہو گیا, اس کا معنی موجود ہے, لیکن مفہوم کیا اس کیا جا رہا ہے؟ دوست, توجہ کیا آپ نے؟ یہ مثالیں ہیں آہستہ آہستہ کہ جب صحیح مفہوم کو اخذ نہ کیا جائے. تیسری چیز, جب ذمہ داری کو ادا نہ کیا جائے, جب معاشرے میں لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے نہ ہوں, مسئولیت گریز ہوں, ذمہ داری گریز ہوں, تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ اندھے پن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یعنی جب کہا اسامہ کے لشکر میں جاؤں, جو نہ جائے گا اس پہ لعنت ہے. اب جو نہیں کیا وہ مسئولیت گریز ہے, توجہ رکھے گا, یہ وہ حقائق ہیں, اسے کسی کی توہین کا کوئی معاملہ نہیں ہے, توجہ رکھے گا. मसूलियत गिरी ये तुम अपने घरों में बैठी रहना वाला तबर्रुज ने तबर्रुजल जाहिलिया, जाहिलियत के माने अपने आप को लोगों के सामने न लेके आना। अगर कोई किसी के सामने निकल के आए तो फिर ये क्या है, इधर हकीकत किसी के मध्य मुकाबिल आना और दर हकीकत कद अपना सामने लेकर आना, ये क्या है, ये मसूलियत गुरी तुम्हारी मसूलियत थी कि रसूल के बाद रसूल की इज्जत के पासदार रहो। लेकिन जब तुम पासदार नहीं रहोगे तो ये मसूलियत गुरीदी है माशरा फिर आहिस्ता आहिस्ता। और चौथा नुकता क्या है, दोस्तान नामुनासिब, नामुनासिब दोस्त। ये दोस्ती इतनी खतरनाक होती हैं कि रोज कयामत इंसान जिन चीज़ों पर अफसोस करेगा, हाय बावेला करेगा, उनमें से एक योग या लई तनि तखस्तो मा फलानन खलीला, एकाश फला को दोस्त ना बनाया होता। तो मैंने गुंजाइश नहीं की दोस्त के उनवान पे गुफ्तगू करूँ कि दोस्त क्या करता है, दोस्त का मुसबत किरदार क्या है, मनफी किरदार क्या है। पैर और इन सब के बाद जो कुछ नतीजा आता हुआ था इनहराफ फिक्री, तवज्जो रखिएगा, अदम शनाख्त, दीन की सही शनाख्त से गफलत, मनमाना मफहूम अख्ज़ करना, मसूलियत और जिम्मेदारी से जी चुराना और नामुनासिब दोस्त, ये चार चीज़ें मिलकर एक नतीजा देती हैं, एक रिजल्ट देती हैं, वो है इनहराफ फिक्री, फिक्र मुनहरिफ होना शुरू हो जाती है, तायर परवाज अपनी जौलानियों के तहत परवाज करने लग जाता है। अब इस इनहराफ फिक्री का नतीजा क्या होता है, सिर्फ चार पांच नुकात आपसे ज़हमत तमाम, अंधी तकलीद। इस इनहराफ फिक्री का नतीजा ये होता है अंधी तकलीद। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि ये तुम तमासील और बुद्धों को क्यों पूछते हो, ये तो कुछ काम करने वाले नहीं। कल क्या वजह ना आबान, हमने अपने बाप दादाओं को देखा तो वो ऐसे करते आए थे। याद रखिएगा, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरा मुसलमान के घर में पैदा होना मुझे निजात याफ्ता नहीं कर सकता, बहुत दलील सर कर रहा हूँ। मैं शिया घराने पैदा हुआ, मेरा शिया घराने में पैदा होना मुझे निजात याफ्ता नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उसूल दीन में जहाँ तकलीद हराम है, खुद दलील कायम करनी है तौहीद व अदल नबूवत इमामत क़यामत पर, मुझे खुद दलील कायम करनी है। लिहाजा ये ना हो कि मैं चूंकि शिया घराने में हूँ लिहाजा चल चलाओ है, अंधी तकलीद यहाँ पर भी सादिक आएगी, लिहाजा मुझे खुद दलील कायम करनी होगी। ये बहुत हसास मसला है, शोखी नहीं है। ठीक है, खुदावंद आलम ने आपको विलायत से मुतमस्सिक करा, लेकिन आपके पास दलील होनी चाहिए, आपके पास आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास एक ठोस बुनियाद होनी चाहिए कि मैं शिया हूँ तो क्यों हूँ, मैं अली को बरहक मानता हूँ तो क्यों मानता हूँ, बिला फत्र मानता हूँ तो क्यों मानता हूँ, मैं खुदा को मानता हूँ एक की तो क्यों मानता हूँ, रसूल खातमुन नबी ने तो क्यों है, कब्र क़यामत में सवालात हैं, ये तमाम चीज़ें मेरे पास सॉलिड दलील होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, एहसास हकारत। इस इनहराफ फिक्री का नतीजे क्या होता है, इंसान अपने आप को हकीर तसव्वुर करने लगता है। हज़रत यूसुफ किसी और शहर में रहने वाले थे, वो जब मिस्र के बादशाह बन गए तो उन्होंने अपने भाइयों से और अपने वालिद से कहा कि आप लोग आ जाइए। जब ये लोग आ गए यहाँ मिस्र में आके बस गए, अब यहाँ पर इनकी शादियाँ शुरू हो गई, आपस में रिश्तेदारियाँ शुरू हो गई, यहाँ तक के बनी इसराइल मिस्र में आके आबाद हो गए और इनकी बहुत बड़ी तादाद बन गई, इतनी तादाद बन गई कि बहुत ज़्यादा। अब जो फिरौन के बादशाह थे वो कहते थे ये अजनबी हैं, ये फॉरनर्स हैं मसलन, ये आके आबाद हो गए, लिहाजा उनसे सख्त किस्म के काम लेते थे, ये कहीं हमारे खिलाफ जमा ना हो जाएं, ये हमारे खिलाफ कोई सूरिश और बगावत ना कर लें, लिहाजा इनको सख्त इन अजाब में मुबतला करो। अब जो तालीमात थी हजरत यूसुफ की, इन्होंने सही इनहराफ किया, जुल्म के खिलाफ नहीं हुए, जब नहीं उठे तो खुदा ने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है। 400 साल का अरसा लिखा गया है, इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे कि अहराम मिस्र के बारे में डॉक्टर अली शरीयत लिखता है कि जो सिले अपनी पीठ पे ढो ढो कर ऊपर पहुंचाते थे, इनमें जो है ये काले हफ्जी गुलाम दब दब के मर जाते थे। वो कहते थे कि मुझे यहाँ से जुल्म की बू आ रही है, मजलूमों की खुशबू आ रही है अहराम मिस्र से, यहाँ मेरे हम नौ इंसानों का खून है, यहाँ फिरौनों ने खून चूसा है। हकीकत आज हमारे मुल्क में जो अशराफिया है ये तो खून चूसने वाली है, जितनी अय्याशी जितनी मुराद जितनी फैसिलिटीज के नाम पर ये अय्याशियां कर रहे हैं, सदर से लेकर वजीर आजम से लेकर निगरान वजीर आजम और फिर नीचे तक आइए, लाखों की गाड़ियां इनको फ्री में दी जाती हैं, इतने यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं, ये सब क्या है, वही फिरौनी निजाम है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है, सिर्फ शक्लें बदली हैं,
صرف لباس بدلے ہیں، صرف در حقیقت لینگویج تبدیل ہوئی ہے، صرف جگہ تبدیل ہوئی، روحیں کردار اور در حقیقت حقیقت وہ یہ فرعونی حقیقت ہے۔ اب انہوں نے ان پہ ظلم کیا، 400 سال کا عرصہ تھا، جب یہ روئے چلا کہ خدا کوئی نجات دہندہ دے، اس رونے کی وجہ سے جب قوم پوری روئی چلائی، التجا کی، التماس کیا، استغاثہ کیا، تو 170 ایئرز خدا نے مائنس کر دیے 400 سال میں سے، صرف اس بنا پر کہ تم چونکہ متوجہ ہو گئے اپنی غلطی کی طرف، اس 400 میں سے کیا کروں گا، 400 میں سے 170 سال کم کر دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر حضرت موسیٰ آگے جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ حمان سے، حمان میرے لیے بہت اونچی چوٹی پر ایک ٹیلا پر ایک برج بناؤ، میں جہاں کر رہا ہوں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ جو ظلم سے ستم بڑا، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا چلو ہجرت کرو، جب ہجرت کر کے نکلے، چونکہ حقارت زدہ تھے نا، اتنے حقیر کر دیے گئے تھے، اتنے پس کر دیے گئے تھے، نہ صرف ان کے جسموں کو، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہ خواتین کو لونڈیاں بناتے تھے، نوجوانوں کو قتل کرتے تھے، بوڑھوں سے کام کرواتے تھے، ان کو مکمل طور پر جو ہے اپنے گرفت میں لیا ہوا تھا، اتنے حقیر تھے کہ ان کی فکریں پس، 400 سال میں کتنا برین واشنگ کی ہوگی، کیا ہوا، ان اتنے حقیر، ان کی سوچیں پس ہو گئی۔ اب یہ دریا نیل سے نکلے، جب دریا نیل سے نکلے ایک اس وادی میں جہاں خدا نے کہا ابراہیم اور جو ہے دوسرے انبیاء جو تمہارا اصلی وطن تھے، جہاں سے تم نکالے گئے تھے، وہاں پہنچو، حضرت موسیٰ ان کو لے کے نکلے، وہاں جب پہنچے عالیشان مکانات، سبززار، اب یہ دیکھ کے بڑے پریشان، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ان کی، یہ کیا معاملہ بھائی، ہم کہاں آ گئے، یہ ہمارا اصلی وطن ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے، بت سجے ہوئے، تو کہا یہ کیا ہے، کہا یہ بت ہے، ان کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر ان کو مراحت دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا اجعل لنا الہن، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دو۔ اتنی پست فکر ہو جاتی ہیں ظلم ستم کو قبول کرنے میں کہ وہ جو توحید کے متلاشی تھے، دریائے نیل سے آنے کے بعد خدا کے نبی سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو۔ یہ حقارت نفس جو ہے، خود حقارتی قوموں کو کہیں کا نہیں چھوڑ دو، یہ جو ہم برینڈزم کے پیچھے ہیں، کہ وہ جو دکھائیں گے، وہ جو بتائیں گے، وہ جو سمجھائیں گے، وہ جو ایڈورٹائزمنٹ دیں گے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں جو گروسری ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، سودا سلب جو لایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے، اس میں سے بیسیوں ایسی چیزیں آپ لے کر آتے ہیں جس کے بغیر بھی آپ کی زندگی چل سکتی ہے، لیکن جو برینڈزم کے پیچھے ہے نا، جب برینڈزم کے پیچھے تو 10 ایسی چیزیں اٹھا کے لا رہے ہیں، کیوں، کیونکہ میڈیا میں آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ کی نیڈ ہے، آپ کی ضرورت ہے، ارے آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے، یہ صابن، یہ شیمپو، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، اتنا دکھائیں گے، بار بار دکھائیں گے، انسان تنگ آ جاتا ہے دیکھ دیکھ کر بھی، کبھی آپ بیٹھے ہوں اور دیکھیں تو آپ تنگ آ جائیں گے، یہ دکھا نہیں، یہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ٹھوس رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور جاؤ گے تو ہماری پروڈکٹ خرید رہا، حقارت زدہ کر دیں گے، یہ پروڈکٹ کا حال ہے، یہ اقتصاد کا حال ہے، تعلیمی نظام ایسا، سیاسی نظام ایسا، ہر نظام جو مغرب دے رہا ہے ہم اسے لیتے چلے جا رہے ہیں، حقارت نفس کا مسئلہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا، خود باختگی، اپنے آپ کو کھو دینا، کہتے ہیں نا خود باختہ انسان، یعنی ہاتھ پیر چھٹے میں کوئی پریشانی ہو گئی، دھماکہ خود باختہ ہو جاتا ہے، خود باختہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نہیں پتا اسے کرنا کیا ہے، نظر آ رہا ہے، سن رہا ہے، زبان ہے، نہ بول پاتا ہے، نہ اسے سن پاتا ہے، نہ فیصلہ کر پاتا، خود باختہ انسان، قومیں خود باختہ ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ جو سن رہی ہیں سن کے صحیح فیصلہ کر سکیں گی یا نہیں، وہ جو بول رہی ہیں آیا وہ صحیح بول رہی ہیں یا ان کے دی ہوئے اسکرپٹ پر وہ بول رہی ہیں، جو دیکھ رہی ہیں آیا وہ حقائق کو دیکھ رہی ہیں یا ان کے دیے ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، خود باختہ قومیں، پھر ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال ہماری قوم ہے، ہماری قوم کی اکثریت جو خود باختہ ہو گئی ہے، خود باختگی کے نتیجہ کیا ہے، نہ کوئی فیصلہ، نہ کوئی ڈیسیجن، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی پاور۔ 360 لیٹر بھی کر دیا جائے تو ہم لائن میں کھڑوں گے، بھائی 4 جوتے لگا دو ہمیں، ہماری گاڑی میں پیٹرول ڈال دو، ہمیں جاب پہ جانا ہے، ہماری قوم کی حالت یہ ہے۔ یعنی ابھی گفتگو ہو رہی تھی آتے وقت، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو نکلنا ہو، جب تک قربانی کا جذبہ ہم میں نہیں ہوگا یہ اسی طرح مار مارتے رہیں گے، یہ ان کی اشرافیت، ان کی چودراہٹیں، ان کی افسر شاہی، ان کے عیاشیاں، یہ سب اپنے عروج پہ رہیں گے، ان کی مراد میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، نہ ججوں کی، نہ عدلیہ کی، نہ مقننہ کی، نہ مجریہ کی، کسی کی نہیں، ان کے لیے نکلنا ہوگا واقعی نہیں، یعنی لوگ پریشان ہیں، لوگ گلے کاٹ رہے ہیں بچوں کے، لوگ اپنے آپ کو پھانسی دے رہے ہیں، یہ خود باختہ قومیں پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں. آخری نقطہ عرض کروں وہ ہے جب اپنا تشخص بھول جائے، جب انسان اپنی پہچان بھول جائے. انسان اپنا نام و نسب نہیں بھولتا، اپنا پتہ نہیں بھولتا، اپنا ویٹ اور اپنا بلڈ گروپ نہیں بھولتا ہے، لیکن انسان اپنی پہچان بھول جاتا ہے. کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا ذمہ داری ہے. امام کہتے ہیں منین الائن فین، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں کے مسافر ہو، کہاں کھڑے ہو. یہ وہ چیزیں. تو دل کیسے اندھے ہوتے ہیں، دل ان چیزوں سے اندھے ہوتے ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. یہ وہ نکات ہیں کہ جو ائمہ نے فرمائے. یعنی امام سجاد در حقیقت اگر دعاؤں کو اس طریقے سے کھولا جائے تو کچھ سمجھ میں آئے گا. وہ دعا آپ پڑھتے رہیں معذرت کے ساتھ، جو ہم پڑھتے ہیں طوطوں کی طرح، یا رب یا رب، سمجھ کے کہنا یا رب، یا وجیان عند اللہ، اشفا لنا عند اللہ، مولا بیٹا دے دے، مولا انکریمنٹ دے دے، مولا بہو دے دے، مولا داماد دے دے، مولا گھر مل جائے، بس یہی. محمد علی فشندی کون تھا؟ ایک عام سا انسان تھا، توجہ رکھیے گا، عام سا انسان تھا. اس کو امام زمانہ کی دو تین مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے، عام سا. آپ محمد علی فشندی، فیشی نون دال چھوٹی ہے، لکھیں گے اردو میں آ جائے گا. قوم کا رہنے والا ایک عام سا انسان تھا، نہ مولوی، نہ مجتہد، نہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا، عام سا نارمل انسان. جیسے رجب علی خیاط کا اگر آپ نے نام سنا ہے، ٹیلر تھا، لیکن خدا نے اس کو ہاتھ، اس نے خدا کو تھاما تو خدا نے اس کے ہاتھ کو تھاما. پیرا وہ آپ دیکھیں گے رجب علی خیاط، اردو میں کتاب موجود ہے، پھر اس نے خدا کو پا لیا. آپ سرچ کریں گے مل جائے گی انشاءاللہ. آپ کو مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ محمد علی فشندی کہتا ہے کہ میں جمکران سے، میں اور میری زوجہ آ رہے تھے، تو میں نے گرمی کا موسم تھا، ایک سید کو دیکھا. اب یہ کالا ماما تھا ان شخصیت کے پاس، یا سبز شال تھی، کیونکہ سبز رنگ جو ہے وہ سادات کی نشانی ہے ایران عراق میں. پاکستان میں کامن ہو گیا، ہر کوئی پہن رہا ہوتا ہے، لیکن ایران و عراق میں سبز رنگ سادات کی نشانی ہوتی ہے. یعنی جو بھی سبز شال، سبز ٹوپی، سبز لباس پہنتا ہے وہ سید ہونے کی نشانی ہے. تو یہ بہرحال سمجھ گئی کہ سید ہے. تو اس نے گلاس دیا پانی کا کہ یہ آپ پیئے. تعارف ہوا، بہرحال کچھ ہوا، تو یہ متوجہ ہو گیا کہ یہ امام وقت ہیں. توجہ رکھیے گا، امام وقت ہیں. تو اس نے کہا مولا یہ اتنے لوگ جمکران آتے ہیں، اتنی دعائیں ندوہ ہوتی ہے، اتنی دعائیں توسل ہوتی ہے، لوگ اتنی نمازیں آپ کے پڑھتے ہیں، دو رکعت نماز جو ہم جمکران پڑھتے ہیں، امام زمانہ کی نماز ہے در حقیقت، سو دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بہت تاکید، بہت تاکید ہے شب جمعہ روز جمعہ اس کی. تو آپ کیوں نہیں آتے؟ امام نے کہا ان میں سے کوئی بھی میرے لیے نہیں آتا، سب اپنی اپنی دنیا کے لیے آتے. پھر امام نے کہا جو گلاس میں، اگر ہمارے شیعوں کو جتنی کشش اور جاذبیت ایک پیاسے کو اس گلاس اور پانی کے لیے ہوتی ہے، اتنی اگر ہمارے شیعوں کو ہوتی تو ہم ظہور کر جاتے. امام زمانہ آج بھی غریب ہے، آج بھی اکیلا ہے، آج بھی تنہا ہے، زندگی گزر رہی ہیں. ہمارے شب و روز میں امام کہاں ہیں؟ وہ تین دفعہ زیارت جو پڑھتے ہیں بس، وہ السلام علیکم صاحب اللہ سے وزمان، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم امام سمجھ جان، شاید اس کا ترجمہ میں بھی نہیں پتا، دادا دادی نے رٹا دی تھی وہ یاد ہے بس، بس یہ. یا وہ ایک دعا اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، ٹھیک ہے محبت میں پڑھتے ہیں، ترجمہ معلوم ہے اس کا، بس یہ امام زمانہ. کہاں امام زمانہ؟ جو جمعہ آ رہا ہے، کیا جمعرات کو میور آپ کے دل میں خیال ہوگا کہ کل امام ظہور کر سکتے ہیں؟ یہ جو جمعہ گزرا ہے، کم سے میں اپنے آپ کو کہوں، آپ کو کیا کہوں میں، آپ مجھ سے زیادہ بائی ایمان آدمی. شب جمعہ آئی تھی تب میرے ذہن میں ایک خیال بھی نہیں آیا کہ کل امام کا ظہور شاید ہو جائے، شاید ہو جائے. اگر مجھے پتہ چل جائے شاید کوئی مہمان آنے والا ہے، وہ شاید جو ہے مجھے ہلا دیتا ہے، آمادہ کر دیتا ہے، مجھے تیاری کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گروسری کروں، خریداری کر کے لاؤں، کوئی تیاری کروں. یہ جو شب جمعہ گزری تھی میری، کیا اس میں میر اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرا امام آ سکتا ہے؟ وہ جو ہم کہنا الاجل الاجل الاجل، مولا آ جائیے، دل ٹیڑے ہو گئے ہمارے، حقیقتاً ٹیڑے ہو گئے. ہماری زندگی چل رہی ہے، انکریمنٹ لگ رہے ہیں، بونس لگ رہے ہیں، ہماری زندگی میں امام نہیں، ہم نہیں چاہ رہے حقیقتاً امام زمانے کا ظہور ہو، اور جب تک من حیث القوم نہیں چاہیں گے اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں، دوسروں سے زیادہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے، تمام انسانیت بالعموم جب چاہے گی کہ اب ہو جائے، اب چینج آنا چاہیے، اب کوئی منجی آ جائے، کوئی نجات دہندہ آ جائے، کوئی بچانے والا آ جائے، کوئی نجات دہندہ آ جائے، اس وقت امام دے، جب پوری انسانیت میں اضطراب ہوگا، ظلم و جور ہوگا۔ لیکن دوسروں سے زیادہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تو کیا ہماری دعاؤں میں، ہماری نمازوں میں، ہماری عزاداری میں امام کے لیے کوئی دعا ہے؟ کیا جذبہ ہے؟ کیا میری نمازوں سے، میری عزاداری سے، میری گریے سے، میرے ماتا سے مجھ میں کوئی امام زمانہ کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ معذرت کے ساتھ، اگر میری نماز، میرا روزہ، میرا حج و زکات، تولا تبرہ، خمس و جہاد، میری عزاداری، میرے آنسو، میری مجلس، میرا فرچ ادا، میری محبت اہل بیت، قرآن، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں دین میں دنیا میں، میرا آفس، میرا کلیگ، میرا بزنس، میرا آفس، میرے کاروبار، ہر چیز، میری ماں بہنیں جو زندگی میں کام کر رہی ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اگر مجھ میں امام زمانہ کی تڑپ پیدا نہ کرے، میں اپنے آپ کو تیار نہ کروں، منہ پہ مار دی جائے۔ بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں، ہمارے گھر چل رہے ہیں، ہم نارمل ہیں۔ ایک مقرر کی میں نے خطیب 15 منٹ کی گفتگو تھی، میں کافی دیر تک روتا رہا، اس سے تو امام کہاں ہے ہماری سے؟ واقعی دل سے چاہتے ہیں ہم شب جمعہ؟ تو ہماری حالت غیر ہونی چاہیے، شاید کل۔ اب آپ کہیں گے جناب ایک شب میں کیسے ظہور ہوگا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ایک شب میں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، سب کچھ خدا کے لیے ممکن ہے، سب کچھ خدا کی قدرت میں ہے۔ 1% بھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ کل شاید امام کا ظہور ہو جائے۔ یہ ہمارے دلوں کا ٹیڑھا پن، یہ ہمارے دلوں کا انحراف، یہ دلوں کا اندھا پن۔ ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا، محمد علیہ محمد کی طرف، یہ مجلس ادا، یہ فرش ادا، یہ ماہ محرم، یہ ماہ صبر، ہمیں بیدار کرنے کی۔ اور ان بیداریوں میں سے ایک بیداری قومی بیداری ہے۔ اس بل کے مسئلے میں بھی ہمیں قومی بیداری کا ثبوت ہے، 40 کے دن بھی اور یکم رب الاول کے دن، جب تک کہ ہمارے اندر جذبہ نہیں ہوگا کچھ نہیں کر سکتے۔ معذرت کے ساتھ، ہمارے کچھ نواخوان ہیں جو طیاروں میں سفر کرتے ہیں اور اپنی ہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اگر خدا نے تمہیں توفیق دی ہے، تمہارا کوئی میزبان تمہیں اچھے ہوائی جہاز میں بلا رہے ہو، اس میں اتنا یوں کہوں کہ اپنے آپ کو شو آف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں کہ ہمارے مزاج میں آ گیا، ہر چیز میں شوق۔ مجھے مجلس کا ایک پوسٹر بھیجا ایک صاحب نے، تو امام حسین کے نام سے زیادہ میزبان کی اور مولانا کی تصویر تھی، خطیب کی تصویر تھی۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ کم سے کم امام حسین کے نام سے تو چھوٹی تصویر لگاؤ نا۔ بعض اوقات ہمیں تصویر لگ، میں منع کرتا بھیا تصویر نہ لگائیں، یا لگائیں تو معمولی سے، میرے نام سے بھی چھوٹی تصویر ہو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا مجلس میں آ کے جان لے گا۔ یہ جو برینڈزم آ گیا ہے، جو سیلیبریٹی کا ہونے کا شوق آ گیا ہے کہ تصویر ڈال رہے ہیں، یہ کیا چورا پن ہے؟ یہ خدا نے تمہیں عزت دی ہے، آواز دی ہے، اس کو امام حسین کی رضا کے لیے، جناب زہرا کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ یہ قومی مزاج جو بن گیا ہے ہمارا کہ یوٹیوب پر ڈالیں گے اتنے ویورس ہوں گے، اتنے پیسے آئیں گے، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، یہ بخوبی آپ سب جانتے ہیں، میں کیا دہراؤں، میرا دل بھرا ہوا ہے۔ بس حضرت گرامی، من حیث القوم ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، شیعہ ہونے کے ناطے، محب وغیرہ۔ لہذا مجلس ادا ایک بہت بڑا نورانی دروازہ ہے جو ہمیں حسین سے متصل رکھتا ہے، آگاہ کرتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ اور یہ بیداری امام حسین نے نہیں دی، صرف امام حسین کے ساتھ ساتھ شہداء کربلا نے بیداری دی، اسراء کربلا نے بیداری دی، جہاں جہاں اسیران کربلا گئے ہیں انہوں نے یہ بیداری دی ہے۔ امام سجاد جا گئے ہیں، بیداری دی ہے، لوگوں کو متوجہ کیا ہے، ان کے دل کے اندھے پن کو دور کیا ہے، لوگ منحرف ہو گئے، یزید سے مڑ گئے، لعنت کرنے لگے یزید پر۔ مرد شامی آتا ہے، امام کو برا بھلا کہتا ہے، امام تو قرآن کی فلاں پڑھی، فلاں پڑھی، فلاں پڑھی، جی مولا پڑھی، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم اس سے مراد ہم ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، ہمیں تو پتا تھا خارجی ہے، ایک دشمن خدا آیا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ فضیلت جناب سکینہ در حقیقت جہاں جہاں گئی ہیں میسج دیا ہے جناب سکینہ نے، دامن میں آگ لگی، 3 سال کی بچی کا سن، 4 سال کی بچی کا سن لکھا گیا ہے، توجہ کیجئے گا، دامن میں آگ لگی، راوی کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا بچی کے دامن کو جو آگ لگی بجھا سکوں، بچی نے دیکھا، بچی نے تیز دوڑنا شروع کیا تو میں نے آواز دی، میں تجھے کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تیرے دامن میں جو آگ لگی ہے اسے بجھا ڈالو۔ اللہ اکبر، یہ ہے کردار اہل بیت کا، مصائب میں بھی ہدایت کر رہے ہیں۔ جناب سکینہ نے کہا خبردار تو نامحرم ہے، ہمارے دامن کو ہاتھ نہ لگا، مجھے بس اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کہاں سے ہے۔ کہا نجف جا کے کیا کروں گی بیٹا؟ کہا کہ جا کے دادا علی کو فریاد کروں گی، دادا علی، اللہ اکبر، دادا علی آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا، اس کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا، دادا علی ہمارے خیموں میں آگ لگا دی۔ یہ ہے جناب سکینہ کا کردار، اور پھر جتنے بھی مصائب یہ سب بیدار کرنے والے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت علی اصغر کے مصائب کو سن کر لوگ متوجہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے، یزید کو پہچاننے لگے۔ جناب علی اصغر سے شہادت سے پہلے فوج یزید کی حالت کچھ اور تھی، جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد فوج یزید کی حالت کچھ اور تھی، فرق ہے دونوں میں۔ جناب سکینہ کی شہادت سے پہلے یزید کچھ اور تھا، اور جناب سکینہ کی شہادت، مظلوموں نے شہادت نے درحقیقت یزید کے چہرے پر جو بھی نقاب تھی اس کو پلٹ کر اور الٹ کر رکھ دیا۔ بس رات کو بچی کہتی ہے کہ اس بچی کو بتایا گیا تھا تمہارے بابا سفر پہ گئے ہیں، اللہ اکبر، یہ روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ تمہارے والد سفر پہ گئے ہیں۔ یہ بچی بار بار جو ہے اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، بچوں کی عادت ہوتی نئی جگہ چلے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے، گھر کب جائیں گے، یہاں ہم کھیل نہیں سکتے، آزادی نہیں ہے۔ اب یہ بچی جو روزانہ اپنے بھائی کے زنجیروں کو پکڑ کے لاتی، بھیا یہ در زندہ کب کھلے گا، بھیا ہم اپنے وطن کب جائیں گے، کبھی ماں کے پاس آتی، اماں اس اندھیرے میں میرا دل گھبرا رہا ہے، اماں مجھے یہاں سے نکالو، میرا دم گھٹتا ہے، کبھی پھوپھی کے پاس آتی، پھوپھی اماں یہ پرندے جو ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں، بیٹا یہ اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں، اللہ ہوا کے بعد دلاسا دیتے ہیں، بچوں کو بہلاتے ہیں۔ پھر سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں کیا ہم بھی اپنے وطن جا سکیں گے، پھوپھی اماں کیا درے زندہ کھلے گا، پھوپھی اماں کیا ہم بھی اپنی ہم جھولیوں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، یہ ہے یتیم حسین، یہ شب و روز اس قید خانے میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ بس ایک رات بچی نے خواب میں دیکھا، بچی بیدار ہوئی، بابا کو یاد کرنے لگی، اہل حرم رونے لگے، چپ کرا رہے مگر چپ نہیں ہوتی سکینہ، اللہ اکبر، اتنا شور بڑھا، گریا یعنی جو یزید کی نیند کو چھین لے۔ یہ سکینہ کا پیغام ہے در زندہ سے، یہ زندہ کی تنہائی جناب سکینہ کا پیغام ہے، تمہارا گریا ان یزیدیوں کی، ان حکمرانوں کی نیندوں کو حرام کر دے۔ ادھر سے یزید بیدار ہوا، سر حسین کو بھیجا، خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے، اللہ اکبر۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو جب گھر میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے ہم ان کو منظر نہیں دکھاتے، کہیں برا تاثر نہ ہو، لہذا ان بچوں کو بھی ان کی مائیں اپنے گلوں سے لپیٹ لیتی تھیں، لگا لیتی تھیں کہ یہ سروں کو نہ دیکھیں، یہ ان پامال شدہ لاشوں کو نہ دیکھیں، لیکن بچے تو کہیں نہ کہیں سے نگاہیں پڑ جاتی تھیں۔ اجن گھر میں سر حسین سے کپڑا ہٹا، سکینہ اپنے بابا کے سر کو نہ پہچان سکی، ارے ان دنوں میں سر حسین پر کیا بیتی ہے، کبھی تندور میں رکھا جاتا ہے، کبھی درخت میں لڑکایا جاتا ہے، کبھی بیابانوں کی خاک اس سر پر آتی ہے جسے حسین کا نانا چوما کرتا تھا۔ تعجب نہیں ہے کہ سکینہ نہ پہچانے، سکینہ پہچان نہ سکی، بس کیا ہوا، بس کیا ہوا، سکینہ نے من راس من ہزا، یہ کس کا سر ہے، امام سجاد آئے سر پہ ہاتھ رکھا، بہن سکینہ یہ تیرے بابا کا سر ہے، بہن سکینہ تیرے بابا کے سر ہے۔ سکینہ نے ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھائے، ہاتھوں کو بڑھایا، بابا تیرے ہاتھ نہیں تو کیا ہوا، آج سکینہ تجھے اٹھائے گی، بابا تو ہمیشہ سینے پہ سلاتا تھا، بابا آج سکینہ تجھے اپنے سینے سے لگائے گی۔ اجرکم اللہ. ہاں اولاد والے ہو نا, دیکھو جب تم گھر آتے ہو تھکے ہارے, جو اپنے بچوں کو گود میں لیتے ہو ساری تھکن بھول جاتے ہو. حسین جب بھی آتے تھے خیام میں سکینہ کو اٹھا لیتے تھے, سکینہ کے ذہن میں میرا بابا اٹھائے گا, لیکن سکینہ یہاں دیکھ رہی بابا کے ہاتھ نہیں, سر حسین کو اٹھایا, چار دان ہو کے بیٹھ گئی, چاروں طرف اہل حرم جمع ہو گئے. یہ حلقے جو لگتے ہیں, یہ صفے ماتم جو بنتا ہے, یہ سکینہ کی مجلس کا صدقہ ہے. ننی ذاکرہ مجلس پڑ رہی ہے, اہل حرم گریا کر رہے ہیں, اور ایسا گریا زندان میں پھر کبھی نہ ہو سکا جو سکینہ کے مصائب سے ہوا. ایک دفعہ سر حسین کو لیا, اب سکینہ نے غور سے سر حسین کو دیکھنا شروع کیا. سب سے پہلی نگاہ خضاب آلود خون میں غلطا داڑھی میں پڑی. بابا وہ کون شقی ہے جس نے تیری داڑھی کو خون سے رنگین کیا؟ ارے سر پہ زخم اتنے ہیں, گردن کٹی ہے, خون میں چہرہ نہایا ہوا ہے. اس کے بعد سکینہ نے کہا بابا وہ کون ہے جس نے مجھے سے یتیمی میں جس کمسنی میں یتیم کر دیا؟ اس کے بعد سکینہ کی نگاہیں جب کٹی ہوئی رگوں پہ پڑی تو کہتی ہے بابا وہ کون شقی ہے جس نے بے دردی سے تجھے بیاتا شہید کیا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس چند جملے اور مصائب کے, یہ پورا مرثیہ ہے جناب سکینہ کا. ہم چند فکرے پڑھتے ہیں, چند فکرہ. بابا میں جب بڑی ہوں گی نا پھر آپ کو نہ پاؤں گی, آپ کی سکینہ کو چیند نہیں آئے گا. بابا ہماری خواتین کو دیکھیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں, بیابانوں کی خاک ان پر پڑی ہے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. بابا ان کے اسباب کو لوٹ لیا, بابا ان کی چادروں کو لوٹ لیا. یہ کہہ کے سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو حسین کے ہونٹوں پہ رکھا, چومنا شروع کیا. عجب نہیں کہ گال پہ گال بھی رکھا ہو. اور یہ کہو بابا وہ گال جن پہ تم پیار کیا کرتے تھے بابا ان پہ تماچے لگے. بابا میرا گال چھوٹا تھا, ارے ظالم کا تماچا بڑا تھا. اجرکم اللہ. بابا میرا گال چھوٹا تھا, ظالم کا تماچا بڑا تھا. بابا ان پر تماچے لگے. بابا تم مجھے پیدل چلنے نہیں دیتے تھے, مجھے کانٹوں پہ چلایا گیا. بابا جو در تم نے پہنائے تھے وہ چھین لیے. بابا جو چادر تم نے دی تھی وہ چھین لی. اب سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو حسین کے ہونٹوں پہ رکھا, بچی رو رہی ہے, مرثیہ پڑھ رہی ہے, غشی تاری ہو گئی. امام سجاد نے کہا بچی کو سکون مل گیا, سکینہ کو بابا کا سر مل گیا, اب چین سے سکون سے سوئے گی. ہاں سید سجاد تمہارے غم میں اضافہ ہو گیا, اب سکینہ ایسے سوئے گی کہ اب اٹھ نہیں سکے گی, اب ندائے سکینہ کسی کو سنائی نہ دے گی. ارے سر حسین لیا, بچی کا سر ڈھلک گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يلقلب ما تم حسين.